خاتمہ کتاب۔ اس خاتمہ میں ہم ناظرین کے توجہ دلانے کے لیے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن شریف اور خدا تعالیٰ کی پہلی کتابوں کی روح سے نہایت صفائی سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب تین قسم کی مخلوق دنیا میں ظاہر ہو جائے تو سمجھو کہ مسیح موعود آ گیا یا دروازے پر ہے۔ نمبر ایک، مسیح الدجال، جس کا ترجمہ ہے کہ خلیفہ ابلیس، کیونکہ دجال ابلیس کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو اس کا اسم اعظم ہے، جس کے معنی ہیں کہ حق کو چھپانے والا اور جھوٹ کو رونق اور چمک دینے والا اور ہلاکت کی راہوں کو کھولنے والا اور زندگی کی راہوں پر پردہ ڈالنے والا، اور یہی مقصود اعظم شیطان ہے۔ اس لیے یہ اسم اس کا اسم اعظم ہے، اور اس کے مقابل پر ہے مسیح اللہ الحی القیوم، جس کا ترجمہ ہے خدا حی و قیوم کا خلیفہ۔ اللہ حی قیوم بالاتفاق خدا کا اسم اعظم ہے، جس کے معنی ہیں روحانی اور جسمانی طور پر زندہ کرنے والا اور ہر دو قسم کی زندگی کا دائمی سہارا اور قائم بالذات اور سب کو اپنی ذاتی کشش سے قائم رکھنے والا، اور اللہ، جس کا ترجمہ ہے وہ معبود، یعنی وہ ذات جو غیر مدرک اور فوق العقول اور وراء الورا اور دقیق در دقیق ہے، جس کی طرف ہر ایک چیز عابدانہ رنگ میں، یعنی عشقی فنا کی حالت میں جو نظری فنا ہے، یا حقیقی فنا کی حالت میں جو موت ہے، رجوع کر رہی ہے، جیسا کہ ظاہر ہے کہ یہ تمام نظام اپنے خواص کو نہیں چھوڑتا، گویا ایک حکم کا پابند ہے۔ اس تفصیل سے ظاہر ہے کہ جو خدا تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، یعنی اللہ الحی القیوم، اس کے مقابل پر شیطان کا اسم اعظم الدجال ہے، اور خدا تعالیٰ نے چاہا کہ آخری زمانے میں اس کے اسم اعظم اور شیطان کے اسم اعظم کی ایک کشتی ہو، جیسا کہ پہلے بھی آدم کی پیدائش کے وقت میں ایک کشتی ہوئی، بس جیسا کہ ایک زمانے میں خدا نے شیطان کو ایوب پر مسلط کر دیا، ایسا ہی اس نے اس کشتی کے وقت اسلام پر شیطان کو مسلط کیا اور اس کو اجازت دے دی کہ اب تو اپنے تمام سواروں اور پیادوں کے ساتھ اسلام پر بے شک حملہ کر۔ تب شیطان نے، جیسا کہ اس کی عادت ہے، ایک قوم کو اپنا مظہر بنایا۔ حاشیہ، یہ تحقیق شدہ امر ہے، اور یہی ہمارا مذہب ہے کہ دراصل دجال شیطان کا اسم اعظم ہے، جو بمقابل خدا تعالیٰ کے اسم اعظم کے ہے، جو اللہ الحی القیوم ہے۔ اس تحقیق سے ظاہر ہے کہ نہ حقیقی طور پر دجال یہود کو کہہ سکتے ہیں، نہ نصارہ کے پادریوں کو، اور نہ کسی اور قوم کو، کیونکہ یہ سب خدا کے عاجز بندے ہیں، خدا نے اپنے مقابل پر ان کو کچھ اختیار نہیں دیا، بس کسی طرح ان کا نام دجال نہیں ہو سکتا۔ ہاں، شیطان کے اس اسم کے لیے مظاہر ہیں کہ جب سے دنیا شروع ہوئی اس وقت سے وہ مظاہر بھی چلے آتے ہیں، اور پہلا مظہر قابیل تھا، جو حضرت آدم کا پہلا بیٹا تھا، جس نے اپنے بھائی حابیل کی قبولیت پر حسد کیا اور اس حسد کی شامت سے ایک بے گناہ کے خون سے اپنا دامن آلودہ کر دیا۔ اور آخری مظہر شیطان کے اسم دجال کا، جو مظہر اتم اور اکمل اور خاتم المظاہر ہے، وہ قوم ہے جس کا قرآن کے اول میں بھی ذکر ہے اور قرآن کے آخر میں بھی، یعنی وہ ضالین کا فرقہ، جس کے ذکر پر سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے۔ حاشیہ در حاشیہ، ضالین سے مراد صرف گمراہ نہیں، بلکہ وہ عیسائی مراد ہیں، جو افراط محبت کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کی شان میں غلو کرتے ہیں، کیونکہ ضلالت کے یہ بھی معنی ہیں کہ افراط محبت سے ایک شخص کو ایسا اختیار کیا جائے کہ دوسرے کا عزت کے ساتھ نام سننے کی بھی برداشت نہ رہے، جیسا کہ اس آیت میں بھی یہی معنی مراد ہیں کہ انک لفی ضلالک القدیم، سورہ یوسف آیت 96، اور المغضوب علیہم، سورہ فاتحہ 7 سے وہ علماء یہودی مراد ہیں، جنہوں نے شدت عداوت کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کی نسبت یہ بھی روا نہ رکھا کہ ان کو مومن قرار دیا جائے، بلکہ کافر کہا اور واجب القتل قرار دیا۔ اور مغضوب علیہ، وہ شدید الغضب انسان ہوتا ہے جس کے غضب کے غلو پر دوسرے کو غضب آوے، اور یہ دونوں لفظ باہم مقابل واقع ہیں، یعنی ضالین وہ ہیں جنہوں نے افراط محبت سے حضرت عیسیٰ کو خدا بنایا، اور المغضوب علیہم وہ یہودی ہیں جنہوں نے خدا کے مسیح کو افراط عداوت سے کافر قرار دیا۔ اس لیے مسلمانوں کو سورہ فاتحہ میں ڈرایا گیا اور اشارہ کیا گیا کہ تمہیں یہ دونوں امتحان پیش آئیں گے، مسیح موعود آئے گا اور پہلے مسیح کی طرح اس کی بھی تکفیر کی جائے گی، اور ضالین یعنی عیسائیوں کا غلبہ بھی کمال کو پہنچ جائے گا جو حضرت عیسیٰ کو خدا کہتے ہیں۔ تم ان دونوں فتنوں سے اپنے تئیں بچاؤ اور بچنے کے لیے نمازوں میں دعائیں کرتے رہو۔ منہ حاشیہ۔ اور پھر قرآن شریف کی آخری تین صورتوں میں بھی اس کا ذکر ہے، یعنی سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس میں۔ صرف یہ فرق ہے کہ سورہ اخلاص میں تو اس قوم کی اعتقادی حالت کا بیان ہے، جیسا کہ فرمایا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ سورۃ الاخلاص 2-5۔ یعنی خدا ایک ہے اور احد ہے، یعنی اس میں کوئی ترکیب نہیں، نہ کوئی اس کا بیٹا اور نہ وہ کسی کا بیٹا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ بس اس صورت میں تو اس قوم کے عقائد بتلائے گئے۔ پھر اس کے بعد سورہ فلق میں یہ اشارہ کیا گیا کہ یہ قوم اسلام کے لیے خطرناک ہے اور اس کے ذریعے سے آخری زمانے میں سخت تاریکی پھیلے گی، اور اس زمانے میں اسلام کو ایک بڑے شر کا سامنا ہوگا، اور یہ لوگ معضلات اور دقائے کے دین میں گرا در گرا دے کر مکار عورتوں کی طرح لوگوں کو دھوکہ دیں گے، اور یہ تمام کاروبار محض حسد کے باعث ہوگا، جیسا کہ قابیل کا کاروبار حسد کے باعث تھا۔ فرق صرف یہ ہے کہ قابیل نے اپنے بھائی کا خون زمین پر گرایا، مگر یہ لوگ بباعث جوش حسد سچائی کا خون کریں گے۔ غرض سورہ قل ھو اللہ احد میں ان لوگوں کے عقائد کا بیان ہے، اور سورہ فلق میں ان لوگوں کے ان اعمال کی تشریح ہے جو قوت اور طاقت کے وقت ان سے ظاہر ہوں گے۔ چنانچہ دونوں صورتوں کو بالمقابل رکھنے سے صاف سمجھ آتا ہے کہ پہلی صورت یعنی سورہ اخلاص میں قوم نصارہ کے اعتقادی حالات کا بیان ہے، اور دوسری صورت میں عملی حالات کا ذکر ہے، اور سخت تاریکی سے آخری زمانے کی طرف اشارہ ہے، جبکہ یہ لوگ اس روح کے مظہر اتم ہوں گے جو خدا کی طرف سے مدل ہے۔ اور ان دونوں صورتوں کے بالمقابل لکھنے سے جلد تر ان لطیف اشارات کا علم ہو سکتا ہے۔ مثلا مقابل پر رکھ کر یوں پڑھو قل هو الله احد الله الصمد، کہہ وہ معبود حقیقی جس کی طرف سب چیزیں عبودیت تامہ کی فنا کے بعد یا قہری فنا کے بعد رجوع کرتی ہیں ایک ہے، باقی سب مخلوقات دو قسم فنا میں سے کسی فنا کے نیچے ہیں، اور سب چیزیں اس کی محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ میں پناہ مانگتا ہوں اس رب کی جس نے مخلوقات پیدا کی، اس طرح پر کہ ایک کو پھاڑ کر اس میں سے دوسرا پیدا کیا، یعنی بعض کو بعض کا محتاج بنایا، اور جو تاریکی کے بعد صبح کو پیدا کرنے والا ہے۔ لم یلد ولم یولد، وہ ایسا ہے کہ نہ تو اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ من شر ما خلق، ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں ایسی مخلوق کی شر سے جو تمام شریروں سے شر میں بڑی ہوئی ہے، اور شرارتوں میں اس کی نظیر ابتدائے دنیا سے اخیر تک اور کوئی نہیں، جن کا عقیدہ امر حق لم یلد ولم یولد کے برخلاف ہے، یعنی وہ خدا کے لیے ایک بیٹا تجویز کرتے ہیں۔ ولم یکن لہ کفواً احد، اور ازل سے اس کا کوئی نظیر اور مثیل نہیں، یعنی وہ اپنی ذات میں نظیر اور مثیل سے پاک اور منزہ ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور ہم پناہ مانگتے ہیں خدا تعالیٰ کی اس زمانے سے جب کہ تسلیس اور شرک کی تاریکی تمام دنیا پر پھیل جائے گی، اور نیز ان لوگوں کے شر سے کہ جو پھونکے مار کر گرہیں دیں گے، یعنی دھوکہ دہی میں جادو کا کام دکھائیں گے اور راہ راست کی معرفت کو مشکلات میں ڈال دیں گے۔ اور نیز اس بڑے حاسد کے حسد سے پناہ مانگتا ہوں جب کہ وہ گروہ سراسر حسد کی راہ سے حق پوشی کرے گا۔ یہ تمام اشارات عیسائی پادریوں کی طرف ہیں، ایک زمانہ آنے والا ہے جو وہ دنیا میں شر پھیلائیں گے اور دنیا کو تاریکی سے بھر دیں گے، اور جادو کی طرح ان کا دھوکہ ہوگا، اور وہ سخت حاسد ہوں گے، اور اسلام کو حسد کی راہ سے بنظر تحقیر دیکھیں گے۔ اور لفظ رب الفلق اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس تاریکی کے بعد پھر صبح کا زمانہ بھی آئے گا جو مسیح موعود کا زمانہ ہے۔ اس مقابلے سے جو سورہ اخلاص سے سورہ فلق کا کیا گیا، ظاہر ہے کہ ان دونوں صورتوں میں ایک ہی فرقے کا ذکر ہے، صرف یہ فرق ہے کہ سورہ اخلاص میں اس فرقے کی اعتقادی حالت کا بیان ہے اور سورۃ الفلق میں اس فرقے کی عملی حالت کا ذکر ہے، اور اس فرقے کا نام سورۃ الفلق میں شر ما خلق رکھا گیا ہے یعنی شر البریہ، اور حدیث پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال ماہوت کا نام بھی شر البریہ ہے، کیونکہ آدم کے وقت سے اخیر تک شر میں اس کے برابر کوئی نہیں۔ پھر ان دونوں صورتوں کے بعد سورہ ناس ہے، اور وہ یہ ہے:
قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس،
یعنی وہ جو انسانوں کا پروردگار اور انسانوں کا بادشاہ اور انسانوں کا خدا ہے، میں وسوسہ انداز خناس کے وسوسوں سے اس کی پناہ مانگتا ہوں، وہ خناس جو انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے جو جنوں اور آدمیوں میں سے ہے۔ اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ اس خناس کی وسوسہ اندازی کا وہ زمانہ ہوگا جب اسلام کے لیے نہ کوئی مربی اور عالم ربانی زمین پر موجود ہوگا اور نہ اسلام میں کوئی حامی دین بادشاہ ہوگا، تب مسلمانوں کے لیے ہر ایک موقع پر خدا ہی پناہ ہوگا، وہی خدا، وہی مربی، وہی بادشاہ و بس۔ اب واضح ہو کہ خناس شیطان کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یعنی جب شیطان سانپ کی سیرت پر قدم مارتا ہے اور کھلے کھلے اکراہ اور جبر سے کام نہیں لیتا اور سراسر مکر اور فریب اور وسوسہ اندازی سے کام لیتا ہے اور اپنی نیش زنی کے لیے نہایت پوشیدہ راہ اختیار کرتا ہے، تب اس کو خناس کہتے ہیں۔ عبرانی میں اس کا نام نحاش ہے، چنانچہ توریت کے ابتدا میں لکھا ہے کہ نحاش نے حوا کو بہکایا اور حوا نے اس کے بہکانے سے وہ پھل کھایا جس کا کھانا منع کیا گیا تھا۔ حاشیہ در حاشیہ، یاد رہے کہ یہ حوا کا گناہ تھا کہ براہ راست شیطان کی بات کو مانا اور خدا کے حکم کو توڑا، اور سچ تو یہ ہے کہ حوا کا نہ ایک گناہ بلکہ چار گناہ تھے۔ ایک یہ کہ خدا کے حکم کی بے عزتی کی اور اس کو جھوٹا سمجھا، دوسرا یہ کہ خدا کے دشمن اور ابدی لعنت کے مستحق اور جھوٹ کے پتلے شیطان کو سچا سمجھ لیا، تیسرا یہ کہ اس نافرمانی کو صرف عقیدے تک محدود نہ رکھا بلکہ خدا کے حکم کو توڑ کر عملی طور پر ارتکاب معصیت کیا، چوتھا یہ کہ حوا نے نہ صرف آپ ہی خدا کا حکم توڑا بلکہ شیطان کا قائم مقام بن کر آدم کو بھی دھوکہ دیا، تب آدم نے محض حوا کی دھوکہ دہی سے وہ پھل کھایا جس کی ممانعت تھی۔ اسی وجہ سے حوا خدا کے نزدیک سخت گناہ گار ٹھہری، مگر آدم معذور سمجھا گیا محض ایک خفیف خطا، جیسا کہ آیت کریمہ ولم نجد لہ عزما سورہ طٰہٰ آیت 116 سے ظاہر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ آدم نے آمدن میرے حکم کو نہیں توڑا بلکہ اس کو یہ خیال گزرا کہ حوا نے جو یہ پھل کھایا اور مجھے دیا شاید اس کو خدا کی اجازت ہو گئی جو اس نے ایسا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے اپنی کتاب میں حوا کی بریت ظاہر نہیں فرمائی مگر آدم کی بریت ظاہر کی، یعنی اس کی نسبت لم نجد لہ عزما فرمایا اور حوا کو سزا سخت دی، مرد کا محکوم بنایا اور اس کا دست نگر کر دیا، اور حمل کی مصیبت اور بچے جننے کا دکھ اس کو لگا دیا، اور آدم چونکہ خدا کی صورت پر بنایا گیا تھا اس لیے شیطان اس کے سامنے نہ آ سکا۔ اسی جگہ سے یہ بات نکلتی ہے کہ جس شخص کی پیدائش میں نر کا حصہ نہیں وہ کمزور ہے، اور توریت کی روح سے اس کی نسبت کہنا مشکل ہے کہ وہ خدا کی صورت پر یا خدا کی مانند پیدا کیا گیا۔ ہاں آدم بھی ضرور مر گیا، لیکن یہ موت گناہ سے پیدا نہیں ہوئی بلکہ مرنا ابتدا سے انسانی بناوٹ کا خاصہ تھا، اگر گناہ نہ کرتا تب بھی مرتا۔ منہ بقیہ حاشیہ صفحہ 273، اور حوا نے اس کے بہکانے سے وہ پھل کھایا جس کا کھانا منع کیا گیا تھا، تب آدم نے بھی کھایا، سو سورۃ الناس سے واضح ہوتا ہے کہ یہی نحاش آخری زمانے میں پھر ظاہر ہوگا۔ اسی نحاش کا دوسرا نام دجال ہے، یہی تھا جو آج سے 6000 برس پہلے حضرت آدم کی ٹھوکر کھانے کا موجب ہوا تھا، اور اس وقت یہ اپنے اس فریب میں کامیاب ہو گیا تھا اور آدم مغلوب ہو گیا تھا، لیکن خدا نے چاہا کہ اسی طرح چھٹے دن کے آخری حصے میں آدم کو پھر پیدا کر کے، یعنی آخر ہزار ششم میں، جیسا کہ پہلے وہ چھٹے دن میں پیدا ہوا تھا، نحاش کے مقابل پر اس کو کھڑا کرے، اور اب کی دفعہ نحاش مغلوب ہو اور آدم غالب۔ سو خدا نے آدم کی مانند ساجد کو پیدا کیا اور اس عاجز کا نام آدم رکھا، جیسا کہ براہین احمدیہ میں یہ الہام ہے اردت ان استخلف فخلقت آدم، اور نیز یہ الہام خلق آدم فاکرمہ، اور نیز یہ الہام یا آدم اسکن انت و زوجک الجنت، اور آدم کی نسبت تو ریت کے پہلے باب میں یہ آیت ہے، تب خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی مانند بناویں، دیکھو تو ریت باب اول آیت 26۔ اور پھر کتاب دانیل باب نمبر 12 میں لکھا ہے، اور اس وقت میکائیل جس کا ترجمہ ہے خدا کی مانند، وہ بڑا سردار جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا، یعنی مسیح موعود آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ پس میکائیل یعنی خدا کی مانند در حقیقت تو ریت میں آدم کا نام ہے، اور حدیث نبوی میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ خدا نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ بس اس سے معلوم ہوا کہ مسیح موعود آدم کے رنگ پر ظاہر ہوگا، اسی وجہ سے آخری ہزار ششم اس کے لیے خاص کیا گیا، کیونکہ وہ بجائے روز ششم ہے، یعنی جیسا کہ روز ششم کے آخری حصے میں آدم پیدا ہوا، اسی طرح ہزار ششم کے آخری حصے میں مسیح موعود کا پیدا ہونا مقدر کیا گیا۔ اور جیسا کہ آدم نحاش کے ساتھ آزمایا گیا، جس کو عربی میں خناس کہتے ہیں، جس کا دوسرا نام دجال ہے، ایسا ہی اس آخری آدم کے مقابل پر نحاش پیدا کیا گیا، تا وہ زن مزاج لوگوں کو حیات ابدی کی تما دے، جیسا کہ ہوا کو اس سانپ نے دی تھی، جس کا نام تو ریت میں نحاش اور قرآن میں خناس ہے، لیکن اب کی دفعہ مقدر کیا گیا کہ یہ آدم اس نحاش پر غالب آئے گا۔ غرض اب 6000 برس کے اخیر پر آدم اور نحاش کا پھر مقابلہ آ پڑا ہے، اور اب وہ پرانا سانپ کاٹنے پر قدرت نہیں پائے گا، جیسا کہ اول اس نے ہوا کو کاٹا اور پھر آدم نے اس زہر سے حصہ لیا، بلکہ وہ وقت آتا ہے کہ اس سانپ سے بچے کھیلیں گے اور وہ ذر رسانی پر قادر نہیں ہوگا۔ قرآن شریف میں یہ لطیف اشارہ ہے کہ اس نے سورہ فاتحہ کو الضالین پر ختم کیا اور قرآن کو خناس پر، تا دانشمند انسان سمجھ سکے کہ حقیقت اور روحانیت میں یہ دونوں نام ایک ہی ہیں۔ منہ